السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگو اور بھائیو، ماہ ذلحج یا ماہ ذلحجہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ مہینہ حج کے مہینوں میں ہے. رمضان کے بعد شوال کا مہینہ ہوتا ہے. شوال، ذیقعدہ اور ذلحجہ، یہ تینوں مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں. ادھر رمضان کے روزے ختم ہوئے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی جو خوشی ہوتی ہے اہل ایمان کو، اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر عید فطر عطا فرماتے ہیں. عید الفطر کی دولت اور نعمت اہل ایمان کو ملتی ہے، اور اس کے فوراً بعد حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں. اگرچہ کہ حج ماہ ذلحجہ میں ہوتا ہے، لیکن شوال ہی سے کوئی حج کا احرام باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے. رمضان میں حج کا احرام نہیں باندھ سکتے، ہاں ذل شوال میں حج کا احرام باندھ سکتے ہیں. اب چونکہ حج کی سہولتیں ہو گئی ہیں، لوگ گھنٹوں میں یہاں بیٹھتے ہیں، جدہ اتر جاتے ہیں، اور اسی دن جا کے عمرہ بھی کر لیتے ہیں. لیکن پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، لوگ پیدل جاتے تھے، گھوڑوں پر، کچروں پر، گدھوں پر، اور پھر بادبانی کشتیوں میں اور پانی کے جہازوں میں لوگ سفر کرتے تھے، تو کافی وقت لگا کرتا تھا. تو شرق و غرب سے، شمال و جنوب سے جانے والے اہل ایمان اپنا حج کا سفر شوال ہی سے شروع کرتے تھے. اور تمتو کرنے والے تمتو کرتے ہیں کرتے تھے, افراد والے افراد, قران والے قران, جیسی جس کی سہولت اور آسانی ہے. تو غرض یہ جو مہینہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ حج کے مہینوں میں ہے. اس میں دو بڑی اہم عبادتیں ہیں. ایک حج کی عبادت ہے جس کے لیے اطراف عالم سے اہل ایمان مشرق مغرب شمال جنوب سے باتوفیق بندے وہ حج پر حاضر ہو چکے تقریباً, اور آج شاید آخری جہازیں ہیں مکے پہنچنے کے لیے, سارا عالم پہنچ رہا ہے, اور انشاءاللہ منگل کے دن ان کا عرفات کا دن ہوگا, پیر کو مینا جائیں گے, اور 9 تاریخ منگل کے دن ہوگی عرفات کا دن, تو اجل جو اصل حج کا دن ہے الحج العرفہ. آپ سے پوچھا گیا مل حج ہو یا رسول اللہ, اللہ کے نبی علیہ السلام حج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حج عرفات کی حاضری کا نام ہے, اور پھر باقی ارکان مزدلفہ ہے, جمرات پہ کنکریاں مارنا ہے, پھر طواف زیارت ہے, پھر حج کی سعی ہے, یہ ساری چیزیں بعد میں ہوتی رہیں گی. اصل مین عرفہ کا دن ہے. تو 9 تاریخ ذی الحج کی منگل کو پڑھے گی, اور پھر ان کی عید چاشمبے کو ہوگی, اور ہماری انشاءاللہ جمعرات کو ہوگی. تو بڑی عبادت اہل ایمان کے لیے وہ حج ہے اس ماہ میں, اور اس کے علاوہ جو بڑی عبادت ہے وہ قربانی ہے. اس لیے کہ ہر شخص بیت اللہ پہ نہیں پہنچ سکتا, وہاں گنجائش بھی نہیں ہے, اور لوگوں کے پاس بھی گنجائش نہیں ہے. بہت سے لوگ جانا چاہتے ہیں لیکن جا نہیں سکتے ہیں, اور بہت سے لوگ وہاں آنا چاہتے ہیں لیکن وہاں والے اجازت نہیں دیتے, ویزا نہیں دیتے. ایک محدود تعداد ہے جو وہاں پہنچتی ہے, لیکن باقی جو مسلمان ہیں پوری دنیا میں بستے ہیں 7 براعظموں میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, یورپ میں, ایشیا میں, افریقہ میں, ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت دی ہے جس کا نام قربانی ہے. اس لیے فرمایا کہ جب ذی الحج کا چاند دیکھ لو تو اس کے بعد تم ناخن نہ کاٹو, بال نہ کاٹو, اور جب تک تمہاری قربانی نہ ہو جائے اس کے ساتھ رہو کہ تم حاجیوں کی مشابہت اختیار کرو. اس لیے کہ حاجی جب احرام باندھ لیتا ہے اس وقت سے لے کر جب تک اس کا احرام کھلتا نہیں ہے وہ نہیں کاٹ سکتے, ناخن نہیں کاٹ سکتے. ہاں جب وہ قربانی دے کر فارغ ہو جاتے تو پھر بال بھی کٹتے ہیں, ناخن بھی کٹتے ہیں, اور ساری جو پابندیاں احرام کی وہ ختم ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ جو مسلمان وہاں نہیں پہنچ سکتے ان کے لیے حکم ہے کہ جو قربانی دینے والے ہیں ان کے لیے خاص طور سے کہ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد وہ ناخن نہیں کاٹیں گے, بدن کے کسی حصے کے بال نہیں نکالیں گے, اور پھر جس طرح حاجی قربانی دیتے اس طرح یہ قربانی دیں گے, اور قربانی کے بعد یہ بال بھی کاٹیں گے ناخن بھی کاٹیں گے. علماء نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ عرفات کے میدان میں حاجیوں پر جو برکتیں رحمتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اس کے کچھ چھینٹیں ان کو بھی مل جاتی ہیں جو حاجیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں چاہے دنیا کے کسی حصے میں رہیں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ناخن نہ کاٹنا, بال نہ کاٹنا یہ فرض و واجب نہیں ہے. اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو کوئی جرمانہ نہیں ہے, کوئی دم نہیں ہے, کوئی بڑا گناہ نہیں ہے, لیکن آپ کو قربانی دینی ہے تو فرمایا کہ اذا دخل العشر, جب ذی الحج کا پہلا عشرہ داخل ہو ذی الحج کے مہینے کا, تو فرمایا کہ فمن اراد منکم ان یضحی یا من اراد بعضکم ان یضحی, کہ تم میں سے جو آدمی قربانی دینا چاہتا ہے فرمایا کہ فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا, کہ اس کو چاہیے کہ وہ بال نہ کاٹے ناخن نہ تراشے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے اور حدیثوں میں آیا ہے. اس لیے ماشاءاللہ سارے عالم کے مسلمان ماشاءاللہ مسئلے بھی پوچھتے ہیں، مولانا چاند نظر آ گیا کہ ہم بال کاٹ سکتے ہیں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ تو بتایا جائے گا بھائی اگر آپ کو قربانی دینی ہے اور آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ بال بھی نہ کاٹیں ناخن بھی نہ تراشیں. اور یہ جو دن جس سے ہم گزر رہے ہیں، فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل دن ہے. حدیثوں میں آتا ہے اس 10 دنوں میں، بلکہ 9 دن، 10ویں دن کا روزہ تو نہیں رکھا جا سکتا، لیکن ان 9 دنوں میں اگر کوئی آدمی 1 دن کا روزہ رکھتا ہے اسے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، 1 سال کے روزوں کا اسے ثواب ملے گا. اور ان راتوں میں سے کوئی آدمی 1 رات جاگ کر عبادت بھی گزارتا ہے تو اسے ایسا ثواب ملے گا جیسے شب قدر میں عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو گویا کہ یہ راتیں، یہ دن جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بڑے مبارک دن ہیں، بڑی مبارک راتیں ہیں. اس لیے فرمایا کہ ان دنوں میں آدمی کو بہت زیادہ اچھے کام کرنا چاہیے، اعمال صالحہ کرنا چاہیے، بدنی عبادت بھی بجا لانا چاہیے اور مالی عبادتیں بھی کرنا چاہیے، صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے، نفلی نمازیں پڑھنی چاہیے، اللہ کے پاک کلام کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، اللہ توفیق دے روزے بھی رکھیں جتنے رکھ سکتے ہیں. ہاں البتہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے، فرمایا کہ میری اللہ سے اس بات کی مجھے امید ہے کہ جو شخص 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. 1 سال پچھلے جو اس سے گناہ ہوئے ہیں اور اگلے 1 سال کے جو گناہ اس سے ہو سکتے ہیں وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے، بہت سے لوگ سمجھنے کے بعد بہت اچھا نسخہ ہاتھ آ گیا، اب 1 سال کے لیے جو بھی کرو گناہ پہلے ہی معاف ہو گئے ہیں، چاہے جتنے چاہے گناہ کرتے رہو. یہ بات صحیح نہیں ہے. فرمایا کہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں کسی عمل سے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، ان کو ذنوب کہا جاتا ہے، کبائر نہیں صغائر ہیں جو معاف ہوتے ہیں. لہذا آدمی اگر کبیرہ گناہ کرتا ہے جان بوجھ کے تو ظاہر ہے کہ وہ تو معاف نہیں ہوگا، اس کے لیے تو توبہ شرط ہے، توبہ کے بغیر بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں. لہذا انجانے میں جیسے آدمی وضو کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کلی کرتا ہے تو زبان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پیر دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جسے کہا جاتا ہے. کبیرہ گناہ جس پر کوئی وعید آئی ہے قرآن میں اور حدیثوں میں، اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں، وہ گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. ہاں اللہ چاہے، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے، اللہ چاہے تو بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیں، لیکن عام طور سے جو قانون بتایا گیا ہے، شریعت بتاتی ہے، وہ ایک کبیرہ گناہ آدمی کرے تو اس کے لیے توبہ کرے. تو اگر اس عشرے کے بڑے فضائل ہیں تو آدمی کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے نیکیوں کی میں اضافے کے ساتھ زندگی گزارے. اب مجھے آج کے دن قربانی کے موضوع پر چند باتیں عرض کرنی ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہے وہ قربانی دیتا ہے اور دینا چاہیے. قربانی کے فضائل بھی معلوم ہونا چاہیے، مسائل بھی معلوم ہونا چاہیے. فضائل معلوم ہوں گے تو قربانی دینے کا شوق ہوگا اور آدمی اندر کے جذبے سے قربانی دے گا، قربانی کو بوجھ نہیں سمجھے گا، قربانی کو جو ہے کوئی مصیبت نہیں سمجھے گا، بلکہ اندر کے ذوق سے شوق سے آدمی قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا. چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ تعالی من احراق الدم وانه لیاتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها وازلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض فطیبوا بها نفسا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ترمذی میں، ابو داود میں، ابن ماجہ وغیرہ جو حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں ان میں یہ حدیث موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی کے دن یعنی یوم النحر، دس ذی الحج جو عید کا دن ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو بندوں کے سارے اعمال میں سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے فرماتے ہیں وہ قربانی دینا ہے، خون بہانا ہے. پھر آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا. یہ قربانی کا جو جانور ہے وہ قیامت میں زندہ ہو کر آئے گا اس حال میں کہ اگر وہ سینگ والا ہے تو سینگیں بھی ہوں گی، اس کے بال بھی ہوں گے، اس کے پیروں میں جو کھر ہوں گے جس کو آدمی معمولی سمجھتا ہے وہ کھر بھی ہوں گے. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ. کہ فرمائے کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس سے پہلے اللہ کے وہ قبول ہو جاتا ہے، اللہ اسے قبول فرماتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. اے اللہ کے بندو، قربانی شوق سے کرو، اندر کے جذبے سے کرو، خوش دلی سے کرو، بوجھ سمجھ کے قربانی نہ کرو. قربانی بوجھ سمجھ کے کرنا، فرماتے کہ قربانی کی روح کو ضائع کرنا ہے، قربانی کی روح کو نہ سمجھنا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا قربانی کرنے سے پیسہ ضائع ہوتا ہے. اگر یہی پیسہ اگر ہم کسی غریب کی شادی میں دے دیں، یہی پیسے سے ہم کوئی مسجد بنا دیں یا کوئی بیمار اس کا علاج کرا دیں. مختلف لوگوں کے ذہنوں میں باتیں آتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانی کے فلسفے کو سمجھا نہیں ہے، قربانی کی روح کو سمجھا نہیں ہے. قربانی یہ خود عبادت ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ صاحب جو ہے ہم جو نماز نہ پڑھیں روزہ رکھ لیں، روزہ نہ رکھ کے نماز پڑھ لیں، زکات نہ دے اس کی زیادہ نمازیں پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے. ہر عبادت مطلوب ہے. عبادت قربانی کا ثبوت کتاب اللہ سے بھی ہے، احادیث رسول اللہ سے بھی ہے، اور اجماع امت سے بھی ہے. چنانچہ جو آج میں نے سورہ کوثر میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس میں صرف 3 آیتیں ہیں اور 10 جملے ہیں اور 40 حروف ہیں. یہ بہت چھوٹی سی آیت ہے. اس کا نزول جو کے اعتبار سے اس کا نمبر 15 ہے. چنانچہ یہ مکی سورتوں میں سے ہے، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ مدینے میں بھی اس کا دوبارہ نزول ہوا ہے. چنانچہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 2 خوشخبریاں سنائی ہیں اور 2 حکم دیے ہیں. خوشخبری کیا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ اللہ تعالی ہم آپ کو کوثر دیں گے. کوثر کے بہت سے معنی کیے گئے ہیں. کوثر کے اصل معنی ہوتے ہیں خیر کثیر کے، کہ دنیاوی، اخروی، معنوی، حصی، ہر طرح کا خیر ہم آپ کو دیں گے. اس میں سے مشہور جو چیز ہے وہ حوض کوثر ہے، کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے. فرماتے ہیں کہ اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اور اس کی نیچے کا جو حصہ ہے وہ جو ہے وہ یاقوت اور زمرد کا ہے، اور اس کی مٹی جو ہے مشت سے زیادہ خوشبودار ہے. اس وہ پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے. اس کے جو آبخورے ہیں وہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں. اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کو پانی پلائیں گے. یہ حوض کوثر ہے. انا اعطیناک الکوثر، اور آخری آئے تھے ان شانئک ھو الابتر. دوسری خوشخبری کیا ہے؟ آپ کا جو دشمن ہے وہی ناکام و نامراد و بے نام و نشان ہوگا. اب اس کی تفصیلات ہیں، اس میں جائیں گے تو وقت زیادہ لگ جائے گا. مختصر یہ ہے کہ ابو لہب اور اس کے قماش کے لوگوں نے کہا تھا جب آپ کے بیٹے عبداللہ اور آپ کے بیٹے قاسم کا انتقال ہو گیا، اور پھر بعد میں ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا، تو کہا اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کے اولاد ختم ہے. جب تک یہ ہیں جب یہ انتقال کر جائیں گے یہ ختم ہو جائیں گے، دین بھی ختم ہو جائے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمارے نبی خدق کا نام ختم نہیں ہوگا، تیرا نام ختم ہوگا، دشمنوں کا نام ختم ہوگا. چنانچہ آج اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام لینے والے عربوں لوگ ہیں، عربوں انسان ہیں، اور روزانہ ہر وقت آپ پر جو ہے درود پڑھا جا رہا ہے، اذان میں آپ کا نام لیا جا رہا ہے. آپ کی روحانی اولاد بھی ہے، اور جسمانی دختری اولاد حضرت فاطمہ سے وہ سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہے. لہذا آپ بے نام و نشان نہیں، بلکہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے. یہ 2 خوشخبریں آپ کو دی گئی ہیں، اور 2 حکم دیے گئے. فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. تو دو کام آپ کو کرنے ہیں، ایک نماز کا اہتمام کرنا ہے اور ایک قربانی دینی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قربانی سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے. سنت جو اصطلاحی سنت ہے وہ نہیں ہے، اگر کہیں سنت کا لفظ آتا ہے تو یہ ماننے ہوں گے نبی کا طریقہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ورنہ سنت کے معنی یا طریقے کے ہیں وہ سنت واجب کے مقابلے میں نہیں ہے. لہذا تمام اہل سنت والجماعت کے ہاں قربانی کا دینا واجبات میں سے ہے. جیسے عید کی نماز پڑھنا، اس لیے کہ فصلی سے مراد بعد حضرات نے کہا ہے وہ عید الاضحیٰ کی نماز ہے، تو عیدین کی نماز بھی واجب ہے اور قربانی کا دینا بھی واجب ہے. لہذا قربانی صرف سنت سمجھ کے بس لوگ کہتے ہیں بھائی سنت ہی تو ہے، کر بھی سکتے چھوڑ بھی سکتے، کیا حرج ہے، کرنا کیا ضروری ہے، فرض و واجب تو نہیں ہے، یہ سمجھ کے بہت سے لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ان پر قربانی واجب ہے. لہذا قربانی کو سنت سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ واجب ہے. جو سنت سے اوپر ہے وہ فرض سے نیچے ہے، سنت اور فرض کے درمیان جو درجہ ہے اسے واجب کہا جاتا ہے. لہذا قربانی کرنا فصلی لربک وانحر کے تحت قربانی کرنا واجب ہے. اور یہ قربانی صرف اس امت میں نہیں ہے، فرماتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ حج میں 34 نمبر کی آیت ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَىٰ، فرماتے ہیں علامہ رزق من بہیمت الانعام، کہ ہم نے ہر امت کو ہر امت میں قربانی لازم کی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. فرماتے ہیں کہ ہر امت میں جیسے نماز رہی ہے اس طرح قربانی بھی رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کے انداز قربانی کس کی ہوتی تھی، کیسے ہوتی تھی، کب ہوتی تھی، اس کا کیا طریقہ تھا اور اس کی تفصیلات کیا ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن قربانی ہر امت میں رہی ہے جیسے نماز ہر امت میں نماز رہی ہے. چنانچہ قربانی واجبات میں سے. اب واجب کس پر ہے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ واجب قربانی واجب ہونے کے لیے چند شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہو، اس لیے کہ غیر مسلم احکام شریعت کا مکلف نہیں ہے، وہ تو ایمان کا مخاطب ہے، اسے ایمان کی بات کی جائے گی، اسلام کی بات کی جائے گی. جو اسلام لائے گا مسلمان بنے گا پھر اسے کہیں گے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، قربانی کرو. چنانچہ مسلمان ہونا شرط ہے. دوسری بات یہ کہ وہ بالغ ہو، نابالغ پر قربانی نہیں ہے، چاہے بعض مرتبہ نابالغ بچے کا اپنا مال ہوتا ہے، وراثت میں اسے مال ملا ہوا ہوتا ہے لیکن نابالغ ہے، اس پر قربانی نہیں ہے. عاقل ہو یعنی وہ پاگل نہ ہو، اس پر قربانی نہیں ہے، عاقل پر قربانی ہے. آزاد ہونا ہے، غلام نہ ہو، اس لیے کہ غلام کے پاس جو کچھ ہے وہ سب آقا کا ہے، اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا ہے. آج چونکہ غلام کا تصور نہیں ہے اس لیے جلدی بات سمجھ میں نہیں آتی، چنانچہ غلام پر قربانی نہیں ہے. اسی طرح جو آدمی جو ہے مقیم ہو، اپنے وطن میں رہتا ہو یا کہیں گیا ہوا ہے تو 15 دن یا اس سے زیادہ کا قیام کا اس جگہ اس کا ارادہ ہو، مقیم ہو گیا ہو تو مقیم پر قربانی ہے. اور صاحب نصاب ہونا، صاحب نصاب کے کیا معنی ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ جو ہے 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت کے بھر اس کے پاس پیسہ ہو یا مالی تجارت ہو یا کوئی اور اسباب اس کے گھر میں اس کی ضرورت سے زیادہ فاضل پڑا ہوا ہو. جیسے علماء لکھا ہے کہ جیسے آج کل ٹی وی ہے، وی سی آر ہے یا بڑی بڑی دیگیں ہوتی ہیں جو کبھی کام میں نہیں آتی ہیں، گھر میں پڑی ہوئی ہیں، اس کی قیمت 52.5 تولہ کے برابر ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. اس پر سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے، بلکہ پہلے 2 دن میں قربانی وہ صاحب نصاب نہیں تھا لیکن دوسرے تیسرے دن 12ویں تاریخ کو صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. اس طرح ایک آدمی مسافر تھا 10-11 کو، 12 کو اگر وہ مقیم ہو جاتا ہے اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. اسی طرح جو ایک بچہ تھا جو نابالغ تھا لیکن وہ 12 تاریخ کو بالغ ہو جاتا ہے اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. تو اس طرح ایک آدمی کافر تھا 12 تاریخ کو مسلمان ہو گیا، وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. چنانچہ قربانی صاحب نصاب پر، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو اور مقیم ہو، اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. چنانچہ آقا نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی کر سکتا ہے اور قربانی کرنے کی وسعت ہے لیکن پھر بھی قربانی نہ کرے، آپ نے عجیب بات فرمائی، بڑی سخت بات فرمائی ہے. فرماتے ایسے آدمی کو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے. من وجد ساعتا لیزحی فلم یزحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو آدمی قربانی کر سکتا ہے لیکن باوجود قربانی دینے کی استطاعت اور طاقت کے اگر وہ قربانی نہیں کر رہا ہے مال میں بخیلی کی وجہ سے، سستی کاہلی کی وجہ سے، یا یہ کوئی اور وجہ سے، فرماتے ہیں آقا نے فرمایا فلا یقربن مسلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز کو نہ آئے نہیں کہا بلکہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹ گئے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. تو یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ قربانی سے سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، اس لیے کہ ترک واجب پر وعید ہوتی ہے، سنت کے طرف پر وعید نہیں آتی ہے بلکہ واجب کے چھوڑنے پر وعید آتی ہے. لہذا آپ نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی کی استعداد و طاقت صلاحیت رکھنے کے باوجود اگر قربانی نہیں کر رہا ہے تو اسے ہماری عیدگاہ میں آ کر نماز پڑھنے کی اسے اجازت نہیں ہے. تو اور معلوم ہوا کہ آدمی کو ہر حال میں قربانی دینی چاہیے، بلکہ علماء نے لکھا ہے قربانی کا ثواب اگر سنے تو جس پر قربانی نہیں ہے وہ بھی تیار ہو جائے گا قربانی دینے کے لیے. صحابہ نے پوچھا تھا ما حد الاضحى یا رسول اللہ، اللہ کے نبی قربانی کی کیا تاریخ ہے، یہ قربانی کی کیا حقیقت ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ نسبی اور روحانی تمہارے جو باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام ان کی سنت ہے. ظاہر ہے کہ ان کا واقعہ مشہور ہے اور اس میں جانے کا وقت نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، کہ ان کو تو حکم ملا تھا بیٹے کو ذبح کرنے کا لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو بچا کر آسمان سے دمبا بھیج کر دمبے کو ذبح کروایا تھا. یہ سنت جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے چلی ہے، قربانی کی سنت ہے. آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. صحابہ نے پوچھا ما لنا فیہا یا رسول اللہ، ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی ان کی سنت ہے، لیکن قربانی ہم کریں تو ہم کو کیا ملے گا؟ صحابہ حریص تھے اور صحابہ سوالات کرتے تھے نبی سے. تو آپ نے فرمایا بکل شعرت حسنا، قربانی کے جانور پر جو بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی. صحابہ نے فصوف یا رسول اللہ، اللہ کے نبی چھیلا ہوتا ہے، چھیلی ہوتی ہے، بیل بھینس ہوتی ہے، اس میں بال ہوتے ہیں، لیکن جو مینڈا ہوتا ہے، دمبا ہوتا ہے اور اونٹ ہوتا ہے اس میں تو بال نہیں، اون ہوتے ہیں اور کروڑوں کے تعداد میں ہوتے ہیں، تو کیا اون پر بھی یہ ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں بکل شعرت من الصوف حسنا، کہ قربانی کے جانور پر جو اون ہے، چاہے وہ اونٹ ہے، چاہے جو ہے وہ دمبا ہے، بھیڑ ہے، اس کے بدل میں جو اون ہوتے ہیں اس کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی. اب اندازہ لگائیں کہ کتنے کروڑوں بال ہوں گے، اگر ایک دمبے کے بالوں کو گننے کے لیے جماعت بیٹھے تو پتہ نہیں کتنے دن اس بالوں کے گننے میں لگے اور کتنی نیکیاں ملیں گی. چنانچہ صحابہ کرام کے زمانے میں جن پر قربانی نہیں ہوتی تھی وہ لوگ بھی قربانی کرنے کا فکر کرتے تھے. بلکہ عجیب بات ہے، علماء نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی نہیں تھی، دس سال ہجرت کے بعد آپ مدینہ منورہ میں 10 سال رہے اور آپ نے ہر سال قربانی دیے، اور حج کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹوں کی قربانی دی ہے. حج کے موقع پر 100 اونٹوں کی، اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ آپ نے خود ذبح فرمائے اور 37 اونٹ حضرت علی سے ذبح کروائے. تو 100 اونٹ کے معنی 700 قربانیاں ہوئی ہیں، اس لیے کہ اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں بڑے جانور میں. تو گویا کہ آپ نے بتایا امت کو قربانی کا کتنا بڑا ثواب ہے. آپ ایک دمبا کر دیتے کافی ہو جاتا، یا زیادہ زیادہ ایک اونٹ کر دیتے کافی ہو جاتا تھا، لیکن آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی ہے اور 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے آپ نے خود ذبح فرمائے، اور 30 پر 7 اونٹوں کو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے ذبح فرمائے. اس لیے فرمایا کہ قربانی، ہر آدمی جس پر قربانی واجب نہیں ہے وہ بھی قربانی کرے تو اچھا ہے. اللہ تھوڑی سی توفیق دے، تھوڑی سی وسعت دے، یہ نہ کہ صاحب بہت جانور مہنگا ہو گیا ہے اور آج کل جو حصہ لینا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارے صوبے کا یہ قانون وہی ہے جو پہلے تھا، حکومت بدلی ہے، لیکن بڑے جانور کی ذبح کرنے کی جو ممانعت کے بارے میں جو قانون بنا ہوا ہے وہ قانون باقی ہے. اس لیے ہمارے جو ہمارے بڑے حضرات ہیں، امیر شریعت ہیں اور بھی دیگر تنظیموں کے ذمہ دار ہیں، ان سب کی طرف سے بار بار یہ اعلان ہو رہا ہے، گزارش کی جا رہی ہے کہ صاحب قانون کے دائرے میں رہیں، ہم خامخواہ کے وہ جانور جس کو حکومت کی طرف سے منع کیا گیا ہے اس جانور کو کی قربانی کرنے کی فکر نہ کرے, بلکہ اللہ کا کرم ہے کہ بکرے ملتے ہیں اور بھیڑ بھی دمبے ملتے ہیں, چھیلا چھیلی ملتے ہیں, اس کی قربانی کریں اور آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو لہذا اس کی فکر میں نہ رہیں کہ صاحب بڑا جانور ہی قربان کریں گے, اونٹ قربان کریں گے, گائے قربان کریں گے یا بیل قربان کریں گے, یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہم یہ جس ملک میں رہتے ہیں یا جس صوبے میں ہم رہتے ہیں وہاں کا جو قانون بنا ہوا ہے اس قانون کا پاس و لحاظ بھی ضروری ہے. بعض مرتبہ ایسے قوانین ہوتے ہیں جس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہماری اجازت بھی ہے. صرف گائے کی قربانی ضروری نہیں ہے, صرف اونٹ کی قربانی ضروری نہیں ہے, بلکہ بکرے کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اکثر جو ہے جو قربانی دی ہے وہ دمبے کی قربانی دی ہے, چنانچہ دمبے کی قربانی دیں. چنانچہ یہ جانور ہیں جن کو قربان کیا جا سکتا ہے. سب کو معلوم ہے کہ صاحب دمبا ہے یا جو ہے اسی طرح دمبی ہے, بھیڑ ہے اور بکری ہے جس کو ہم چھیلا چھیلی کہتے ہیں, اور گائے بیل بھینس ہے, بھینسا ہے, اونٹ اونٹنی ہے. یہ ہے جانور جن کو ذبح کیا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت جیسے میں نے عرض کیا کہ جن جانوروں کے ذبح کرنے کی ممانعت ہمارے صوبے میں ہے اس کا خیال کر کے ہم اپنی قربانی کریں. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں بھائی کتنے کا جانور ہونا چاہیے, یعنی کتنے عمر ہونی چاہیے. تو عمر کے اعتبار سے شریعت پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ چھوٹا جانور کر رہے ہیں ایک سال کا ہونا شرط ہے. بکری ہے, بکرا ہے, بکری کے معنی چھیلا چھیلی, ہمارے یہاں چھیلا چھیلی بولتے ہیں, ادھر جو ہے نارتھ وغیرہ میں بکرا بکری بولتے ہیں اس کو. لہذا بکرا بکری چھیلا چھیلی جو ہے ایک سال کا ہونا شرط ہے. دمبا اور بھیڑ ہے ایک سال کا نہیں ہے, لیکن اگر ایک سال میں بکروں میں چھوڑا جائے تو ایک سال کا معلوم ہوتا ہے اور اس کی عمر چھ مہینے سے زیادہ ہے وہ بھی چل جاتا ہے. تو چھوٹا جانور ایک سال کا ہونا شرط ہے. اگر کہیں گائے بیل بھینس دے رہے ہیں لوگ کہیں دوسرے صوبوں میں تو دو سال کا ہونا شرط ہے, اور کہیں اونٹ کی اجازت ہے اونٹ دے رہے ہیں تو پانچ سال کا ہونا شرط ہے. اب بیچنے والا اگر بتاتا ہے ایک سال کا ہے اور دیکھنے معلوم بھی ہو رہا ہے اس کی بات پر یقین کیا جا سکتا ہے, اور بڑے جانور کو دو سال کا وہ بتاتا ہے اور معلوم بھی ہوتا ہے کہ واقعی دو سال کا ہے تو اس کی بات پر یقین کیا جا سکتا ہے. چنانچہ یہ عمریں ہیں جانوروں کی. اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ اللہ کے نام پر یہ نذرانہ ہے, اللہ کے نام پر ہم ہدیہ پیش کر رہے ہیں, اس لیے جانور جو ہے ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے. بعض عیوب وہ ہیں جس سے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. چند عیوب ہیں موٹے موٹے عرض کرتا ہوں. ایک تو ہے کہ کوئی جانور ایسا ہے جس کے پیدائشی کان نہیں ہے, یا ایک کان نہیں ہے, پیدائشی طور پر کان ہی نہیں ہے, اس کی قربانی صحیح نہیں ہے, یا کان ہے لیکن ون تھرڈ چوتھائی کٹا ہوا ہے یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے, اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح کوئی جانور ہے جس کے سینگ پیدائشی سینگ نہیں ہے, اس کی قربانی صحیح ہے, لیکن سینگ ہے لیکن سینگ ٹوٹ گئے اس کی بھی قربانی صحیح ہے, لیکن اتنا سینگ ٹوٹا ہے کہ اندر تک گودا نکل گیا, جڑ سے سینگ ٹوٹ گیا ہے تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے. اس طرح کسی جانور کے دم ایک چوتھائی کٹ گئی ہے, ایک چوتھائی, اس کی قربانی صحیح نہیں ہے. کوئی جانور ایسا ہے جس کے پورے دانت گر گئے ہیں, یہ اکثر دان گر گئے ہیں, اس کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے. یا ایک کوئی جانور ہے جس کا ایک پیر بالکل لنگڑا ہے, اس پیر سے وہ پیر کو ٹیکتا ہی نہیں ہے زمین پر, اس کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے. لہذا جانور صحیح سالم ہونا چاہیے, عیب سے پاک ہونا چاہیے. علماء نے یہاں ایک بات لکھی ہے, جس طرح جانور کا ہر عیب سے پاک ہونا ضروری ہے, آدمی کی نیت بھی عیب سے پاک ہونا چاہیے. ماشاءاللہ لوگ جانور کے عیب کا تو خیال بہت کرتے ہیں لیکن اپنی نیت کے بارے میں بہت کم خیال کرتے ہیں. بہت سے لوگ شہرت کے لیے قربانی دیتے ہیں, ماشاءاللہ ایک لاکھ کا بکرا خریدا اسے گھماتے پھرتے ہیں, دیکھو یہ ایک لاکھ کا بکرا ہے جس کی ہم قربانی دے رہے ہیں. بعض لوگ جو ہے جانوروں کا سب لسٹ نکالتے ہیں اور باہر لوگوں کو گھماتے دکھاتے ہیں, بھائی اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں تو دکھانے کی کیا ضرورت ہے. اور بہت سے لوگ جو ہے یعنی شرما حضوری میں قربانی کرتے ہیں, بھائی اگر ہم قربانی کریں گے تو لوگ کیا بولیں گے, یہ بھی بات صحیح نہیں ہے. بلکہ ہم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں اور قربانی مجھ پر فرض واجب ہے اس لیے کر رہا ہوں. اور غلطی ایک یہ بھی ہوتی ہے قربانی کرنے والوں میں کہ صاحب جو گھر میں شوہر پر قربانی ہے بیوی پر نہیں ہے. ابھی ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا مجھے کل کہ میں نے گزشتہ سال اپنی طرف سے قربانی کی ہے مجھ پر واجب ہے, اور اس سال میں اپنی بیوی کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں، کیا جائز ہے؟ بھائی بیوی پر قربانی ہے تو قربانی کی طرف سے بھی کرو، اور جس پر قربانی واجب ہے اسے اپنے نام سے قربانی دینا چاہیے۔ یعنی کہ صاحب جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں اس سال میں نے اپنی طرف سے کیا ہے، اگلے اور جو ہے گزشتہ سال کیا تھا، اس سال میں ابا کی طرف سے کرتا ہوں جو مرحوم ہے، یا امی کی طرف سے کرتا ہوں جو مرحوما ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جس پر جو صاحب نصاب ہے اور جس پر قربانی واجب ہے اسے اپنی قربانی کرنا چاہیے۔ مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ صاحب جو ہے اپنے مرحومین کی طرف سے کریں، رشتہ داروں کی طرف سے کریں، اللہ توفیق دے اللہ کے نبی کی طرف سے آپ قربانی کریں، صحابہ کی طرف سے قربانی کریں، اپنے پیر و مرشد کی طرف سے قربانی کریں، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ لیکن پہلے جو آدمی جس پر قربانی واجب ہے وہ اپنے نام سے قربانی کرے گا، یعنی کہ صاحب اس سال ہماری طرف سے، اگلے سال کسی کی طرف سے، ایسی نہیں ہے۔ اور اسی طرح باپ پر اپنے نابالغ بچوں کی قربانی نہیں ہے، بہت سے لوگ اپنے نابالغ بچوں کی بھی قربانی کرنا چاہے ضروری سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نابالغ بچوں پر نہ اپنی طرف سے نہ ان کے اپنے مال سے قربانی واجب ہے، ہاں بالغ اولاد ہے تو اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اپنی قربانی کریں گے۔ بیوی پر کبھی قربانی ہوتی ہے، کبھی شوہر پر نہیں ہوتی ہے تو بیوی کے نام سے قربانی ہوگی، کبھی شوہر پر قربانی ہوتی بیوی پر نہیں ہوتی ہے تو یہ شوہر اپنے نام کی قربانی کرے گا۔ تو اور جن جن کے ایک گھر میں پانچ آدمی ہیں اور پانچوں صاحب نصاب ہیں تو پانچوں کو قربانی کرنی پڑے گی۔ ایک آدمی کی قربانی سے سب کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بعض لوگ آپ سے کہیں گے بھائی ایک نام ایک 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 قربانی ایک گھر کی طرف سے کر دو سب کی طرف سے ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ جتنے گھر میں صاحب نصاب ہیں ان سب کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے۔ ایک آدھ حدیث جو ملتی ہے کہ ایک آدمی نے سارے گھر کی طرف سے قربانی کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کے جتنے آدمی تھے ان میں سے صرف ایک آدمی پر قربانی تھی اس نے کیا تو سارے گھر والوں نے مل کر قربانی کا گوشت کھایا ہے، یہ معنی نہیں کہ صاحب وہ سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، بلکہ یہ قربانی جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کرے گا۔ تو اور میرے دوستو قربانی کے مسائل بھی معلوم ہونا چاہیے۔ گوشت کا مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے کہ خود کھا لے پورا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن افضل ہے کہ تین حصے کر کے ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کریں، یہ غریب غربا میں تقسیم کریں، یہ خود کھائیں۔ اور قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دینا جائز ہے، بلکہ دے تو اچھی بات ہے، آج کے ماحول میں ان کو بھی شریک کریں اپنی قربانی کی خوشی میں، ان کو بھی قربانی کا گوشت کھلائیں۔ ایک آخری جو بات ہے، جو اہم بات ہے، وہ یہ ہے میرے دوستو، ہمارا دین دین طہارت ہے، دین نظافت ہے۔ ہمارے دین میں نظافت بتا گئی، طہارت بتائی گئی ہے۔ مسجد میں آؤ تو پاک صاف ہو کر آؤ، نماز پڑھنے کے لیے آیا تو پاک صاف ہو کر آؤ، بیت اللہ پہ جاؤ تو پاک صاف ہو کے جاؤ۔ میرا دوستو پاک صاف کپڑے پہنو، ہمارے پہلی شرط ہے، جہاں نماز پڑھو وہ جگہ پاک ہونا چاہیے، جن کپڑوں میں نماز پڑھو کپڑے پاک ہونا چاہیے، اور جس بدن سے تم عبادت کرو بدن پاک ہونا چاہیے، تبھی جا کر تمہاری عبادت مقبول ہوگی۔ تو ہمارے یہاں طہارت بھی ہے، نظافت بھی ہے۔ طہارت تو آدمی کے اندر کی پاکی ہوتی ہے، اور نظافت ظاہری پاکی صفائی ہوتی ہے۔ غیر تو نظیف نظر آتے ہیں لیکن طاہر نہیں ہوتے۔ انگریز جو ہوتے ہیں، عیسائی جو ہوتے ہیں، وہ ظاہر کی اعتبار سے بڑے اچھے لگتے ہیں، صفاق صاف نظر آتے ہیں، لیکن ان کے بیت الخلا میں، بیت الخلا کے بعد پانی نہیں ہوتا ہے، ٹشو سے لوگ صاف کرتے ہیں، لہذا وہ پاک کہاں ہیں، وہ تو اندر سے گندے ہیں، لیکن ان کے بیت الخلا میں ان ایک دو ڈراپ پانی بھی نہیں گرنا چاہیے، اتنا صاف نظر آنا چاہیے، یہ ان کی صفائی ہے۔ وہ صفائی کرتے پاک نہیں ہوتے، لیکن اسلام کہتا پاک بھی رہو صاف بھی رہو۔ صفائی کا تعلق سب سے ہوتا ہے، یعنی ہماری گندگی کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں شروع میں صحابہ میں تنگی تھی، اور صحابہ جو کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور جمعے کے دن سیدھا مسجد میں جاتے تھے، جس کی وجہ سے پسینہ ہوتا تھا اور جو بو پھیل جاتی تھی، آقا نے فرمایا جو جمعے کے لیے آئے وہ غسل کر کر آئے۔ تو شروع میں جمعے کے دن غسل کر کے آنا یہ ضروری ہوتا تھا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کے پسینے کی وجہ سے اور لوگوں کے بو کی وجہ سے۔ لیکن بعد میں جب وسط ہو گئی، حالات سدھر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے مال کی فراوانی کر دی، اس کے بعد وہ وجوب ختم ہو گیا، لیکن استحباب و سنت اب بھی باقی ہے کہ جمعے کے لیے تو غسل کر کر آؤ، اچھے کپڑے پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ۔ تو اور میرے دوستو اب یہ عید کا جو موقع آ رہا ہے، اس میں جانور کٹتے ہیں، اور ماشاءاللہ جانور کا گوشت ہم کھاتے ہیں لیکن اس کی جو گندگی نکلتی ہے, خون نکلتا ہے اور زائد چیزیں نکلتی ہیں ہماری ضرورت کی ہم نہیں سمجھتے, اسے کہیں نہ کہیں ڈال دیتے ہیں, پھیلا دیتے ہیں. لہذا اس کا نقصان جو ہے صرف ہم کو نہیں ہوگا بلکہ ہمارے دین کو ہوگا, ہمارے اسلام کو ہوگا. لوگ اسلام سے جو ہے بدزن ہوں گے کہ مسلمانوں کی عید آتی ہے پورے گلی کوچے گندے ہو جاتے ہیں, بدبو پھیل جاتی ہے, گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو ماشاءاللہ اس وقت جو ہمارے صوبے کی حکومت ہے ماشاءاللہ وہ بھی مسلمانوں کے فیور میں ہے اور مسلمانوں کا خیال رکھ رہی ہے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی عید ایسے منائیں, قربانی ایسے کریں کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. لوگ کہیں ماشاءاللہ عید کے دن گزر گئے لیکن ماشاءاللہ کوئی گندگی ہمارے محلوں میں نہیں ہے, کوئی گندگی جو راستوں پہ نہیں ہے. ماشاءاللہ تھیلوں میں بھر کر جہاں پھینکنا چاہیے یہاں ڈالنا چاہیے, وہاں ماشاءاللہ مسلمانوں نے پورا خیال کر کے اپنی عید منائی ہے اور قربانی کے دنوں میں محلوں کو سڑکوں کو گندا نہیں کیا ہے. لہذا کوشش کریں کہ اپنے چار دیواری میں قربانی ہو, خون تو وہیں بہ جاتا ہے, باقی جو بوٹی ہوتی ہیں اور پھینکنے کے جو اعضا ہوتے ہیں اس کو کسی تھیلے میں بند کر کے کارپوریشن والوں کے حوالے کریں یا خود لے جا کے کہیں دفنا دیں کہ پتہ بھی نہ چلے کہ یہاں قربانی ہوئی تھی. اس طرح میرے دوستو یہ بہت بہت ضروری بات ہے. عام طور سے جہاں اجتماعی یعنی غسل خانے ہوتے ہیں, بیت الخانے ہوتے ہیں, وہاں بہت مسلمان جو ہے بہت برا حال کر دیتے ہیں. مدرسے کا بیت الخلا ہو, مسجد کا بیت الخلا ہو, یا جو کوئی بھی یعنی اسٹیشن کا بیت الخلا ہو, وہاں ایک عام پاک صاف مسلمان کو جانا مشکل بن جاتا ہے. ایک لطیفہ سنا تھا, ابھی پڑھ رہا تھا کتاب میں, ایک انگریز مسلمان ہوا اور مسجد میں برابر آنے جانے لگا نماز کے لیے, تو وہ دیکھتا تھا بھائی غسل خانوں میں بیت الخلا میں بڑی گندگی ہے, بہت پریشان ہوتا تھا. تو چنانچہ اس نے ایک مرتبہ سوچا کہ صاحب یہ کام ثواب کا, چلو میں ہی کر دیتا ہوں. چنانچہ اس نے جو غسل خانے یعنی جو وضو خانے کی نالیاں ہوتی وہ صاف کرنے لگا اور بیت الخلا بھی صاف کرنے لگا. تو ایک مسلمان جو خاندانی مسلمان تھے انہوں نے اس پر تبصرہ کیا کہ یہ انگریز مسلمان تو ہو گیا ہے لیکن اپنی خوبو چھوڑا نہیں ہے. کیا مطلب ہے کہ پاک صاف رہنا وہ ایک انگریز کا طریقہ ہے اور گندا رہنا ہمارا طریقہ ہے. ہمارا کام وہ کر رہا ہے, خوش ہونا چاہیے, لیکن کیا کہہ رہے مسلمان تو ہو گیا انگریز لیکن اپنی خوبو نہیں چھوڑی ہے یعنی پاک صاف رہنا. تو مطلب یہ ہوا کہ پاک صاف رہنا انگریزوں کا طریقہ ہے, گندا رہنا مسلمانوں کا طریقہ ہے. اس لیے میرے دوستو مسلمان تو پاک صاف ہوتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے. آقا نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں, اس میں افضل لا الہ الا اللہ ہے, اور آخری جو ایمان کا شعبہ ہے اماتۃ الاذى عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. خود تکلیف دینے والی چیز کو ڈالنا نہیں ہے, اگر اسی نے ڈال بھی دیا اس کو ہٹا دینا, یہ ایمان والے کا شعبہ ہے, ایمان والے کا ایک کام ہے. اس لیے میرے دوستو ان ایام میں اس کا اہتمام کیا جائے اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو نوجوانوں کو سمجھایا جائے تاکہ ہماری عید بڑی آسانی سے. آخری بات کہ عید کا جو قربانی کا جو وقت ہے وہ عید کی نماز کے بعد سے لے کر 10 تاریخ کو 12 تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے 13 تاریخ کو قربانی کا دن نہیں ہے. 10, 11, 12 یہ 3 دن قربانی کے ہیں. اگر 3 دنوں میں کسی نے صاحب نصاب نے قربانی نہیں کی ہے تو ایک جانور کے پیسے صدقہ کرنا پڑے گا, یا جانور تھا قربان نہیں کیا تو جانور ہی کو قربان کرنا, جانور ہی کو صدقہ کرنا پڑے گا. یہ قربانی کا دن طے ہے ساری عبادتوں کے لیے. اور دن بھی کر سکتے, نفلی نمازیں آپ کبھی بھی پڑھ سکتے, نفلی روزے کبھی بھی کر سکتے, صدقہ خیرات کبھی بھی کر سکتے, لیکن حج اور قربانی ایک ایسا عمل ہے اس کے لیے دن طے ہیں. انہیں دنوں میں چاہے فرض ہو یا نفل ہو, قربانی واجب ہو یا نفل ہو, اس کے لیے دن طے ہیں, انہیں دنوں میں قربانی کرنی پڑے گی. اگر دن ٹل جاتے ہیں تو قربانی کرنے کا موقع نہیں ہے. بس مسائل بھی ہوتے ہیں, لہذا علماء سے معلوم کرنا چاہیے اور معلوم کر کے جن پر قربانی واجب ہے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صاحب نصاب ہے, اگر صاحب نصاب نہیں بھی ہے تو قربانی کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے. اللہ عافیت کی عید ہمیں عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور و فتن سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.